الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الأئمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين انقلاب اسلامی کی یہ 37ویں سالگرہ یا 37واں سال مکمل ہو گیا ہے، 3 سال رہ گئے کہ یہ 40 سال کا ہو جائے گا۔ 1979 یہی فروری کا مہینہ اور یہ 11 تاریخ کے جو گزر گئی، اسی دنیا کے ایک خطے میں کہ جہاں شیعہ اکثریت میں تھے، اسلامی انقلاب برپا ہوا۔ میں یہاں اس گفتگو کے لیے سوچ رہا تھا کہ قرآن کی کس آیت سے استفادہ کیا جائے، اور اب یقین کیجئے کہ اکثر آیات کہ جن کا انتخاب کرنے کا سوچ رہا تھا، اتفاق تھا کہ ان آیات کو ان 37 سالوں میں ان اکثر آیات کو رہبر معظم یا جنہوں نے بھی اس انقلاب کے موضوع پر گفتگو کی، اکثریت نے قرآن کی اتنی زیادہ آیات سے استفادہ کیا۔ یعنی کیا مطلب؟ موضوع خاص ہو، جیسے انقلاب اسلامی، ہمارے ذہنوں میں تصور ایران کی سرزمین پر آنے والا ایک انقلاب، اور ابھی ایک سرزمین پر آیا ہے، وہ بھی ایک اسلامی ملک میں، اس خطے میں۔ آپ کو معلوم ہے اگر خالی ایشیا کو دیکھیں تو اتنے زیادہ ممالک ہیں، عالم اسلام کو دیکھیں 56 سے زیادہ تعداد نکل جاتی ہے، پوری دنیا کو دیکھیں 200 سے زیادہ دنیا میں ملک پائے جاتے ہیں، ایک خطے میں آیا ہے۔ لیکن وہ قرآن کے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے، جس کا کوئی تعلق کسی خاص خطے سے نہیں، جس کا کوئی تعلق کسی خاص علاقے سے نہیں، کسی خاص مذہب سے نہیں، کسی خاص قوم سے نہیں، قرآن، لگتا یہ ہے کہ اس کی ہر آیت اسی انقلاب کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہم نے کیا کہا کہ ہم استفادہ کرنا چاہ رہے ہیں قرآن کی آیات سے، اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ جس آیت پہ ہاتھ رکھا لگتا ایسا ہے کہ یہ آیت اصل میں اس انقلاب ہی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ بہرحال ابھی جسے میں نے ان آیات میں سے چنا، اسے رہبر معظم نے 2 سال پہلے اسی طرح کی ایک انقلاب اسلامی کی سالگرہ کہیے یا عنوان کہیے سے گفتگو کرتے ہوئے، سورہ ابراہیم، معروف قرآن کا سورہ، جملے بھی بڑے معروف، آیات بھی بڑی معروف ہیں، ہمیشہ سنتے ہیں، لیکن آج اس کا انتخاب کیا گیا۔ مثلاً کلمتن طیبہ، کہہ رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی مثال، کا شجرتن طیبہ، ایک طیبہ شجر درخت کے مانند ہوتی ہے، اصلہ ثابتن، کہ جس کی اصل، جس کی جڑیں، جس کی بیسس ثابت ہیں، کوئی نہیں ہلا سکتا، ایسا شجر طیبہ ہے، کلام طیب، کلام یعنی اللہ کے کلام کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے امر کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے اصولوں کو کہہ رہے ہیں، کہ وہ تو ایسا کلام ہے جسے طیب کہا جاتا ہے، جیسے ایک طیب درخت ہوتا ہے۔ طیب درخت کیا یعنی اس کی پھر تشریح کر رہے ہیں، طیب درخت کسے کہتے ہیں؟ سورہ ابراہیم کی یہ 24-25-26 آیت، اصلہ ثابت و فرعہ فی السماء، اس کی اصل ثابت ہوتی ہے، اس کی جڑیں ثابت مضبوط، کوئی نہیں ہلا سکتا، اتنی گہری اور اس طرح سے بچھی ہوئی ہیں زمین میں کہ اسے ہلایا نہیں جا سکتا، ثابت، قرآن کہہ رہا ہے، کون ہلا سکتا ہے؟ فرعہ فی السماء، اور اتنی ترقی کرتا یہ درخت کہ جو اس کی فرع ہیں جس کو آپ تنا کہتے ہیں، جسے آپ بعد میں درخت کہتے ہیں، جسے درخت کے پتے کہتے ہیں، جسے آپ پھر آہستہ آہستہ اس کا پھل کہتے ہیں، کا فر اوہا، یہ سب فر کہلاتی ہے، جڑ کے علاوہ سب فر ہے، کا فر اوہا فی السما، آسمانوں میں اس کی فرا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس درخت کا، اس کے محکم ہونے کا، اس کے مضبوط ہونے کا، کہ جس کی فرا آسمانوں میں ہے، تو اتی اکلہا، یہ دیتا ہے پھل، یا جو بھی چیزیں اس سے استفادہ کی جائیں وہ دیتا ہے، کل ہین، ہر زمانے میں، ہر وقت۔ یعنی وہ خاص درخت نہیں ہے کلمہ طیبہ کہ جو ایک موسمی درخت ایک خاص موضوع پر، خاص علاقے میں، خاص منطقے میں، خاص مذہب میں، خاص فرقے میں، نہیں، اللہ کے قوانین ہر وقت اپنا پھل دیتے ہیں، ہر وقت اپنے اثرات دنیا پر چھوڑتے ہیں۔ توتی اکلہا کل ہین بإذن ربہم، اپنے اللہ، اپنے رب کے اذن سے۔ آیت واضح ہو گئی، میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ آیت قرآن اتنے کم سے کم 1400 سال پہلے، بلکہ دنیا نے اسے 1400 سال پہلے دیکھا۔ یہ وہ قوانین ہیں کہ جو ہمیشہ سے بنے ہوئے مدون صورت میں آپ کے سامنے 1400 سال پہلے آئے۔ قرآن بھی قدیم ہے نا، جیسے رسول اللہ کا نور ہم کہتے ہیں، ایسے ہی ہم قرآن کے اصولوں کو بھی کہتے ہیں، لیکن مدون صورت میں، کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے 1400 سال پہلے آئے۔ لیکن آپ دیکھیں آپ کے زمانے کے مسائل پر کس طرح سے یہ، میں انشاءاللہ انقلاب کی تاریخ، جب تک کہ آپ کے دوسرے اسپیکر نہیں آتے، میں نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں، اور اس تاریخ کو کہ جسے اگر بیان نہیں کیا گیا، بھائی کے 34 سال، 35 سال، 37 سال گزر گئے۔ اکثر آپ میں سے بیٹھے ہوئے لوگ بعد کی پیدائش ہیں، 79 کے بعد کی پیدائش ہیں، ابھی جو لوگ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان میں سے اکثریت 79 کی پیدائش ہے، اس کے بعد کی پیدائش ہے۔ آپ کے سامنے اگر ہم ان تاریخوں کو، میں تو بہرحال بہت چھوٹا سا آدمی، لیکن جن لوگوں کو واقعی انقلاب سمجھ میں آیا ہے، اگر وہ آپ کے سامنے اسے بیان نہ کریں، انقلاب بیان نہ ہو، اس کی تاریخ بیان نہ ہو، ہر انقلاب، ہر بڑا واقعہ، ہر حادثہ تحریف کا شکار ہو جاتا ہے، تبدیلیاں آ جاتی ہیں، منحرف ہو جاتا ہے، بھلا دیا جاتا ہے، حادثات پہ حادثات رونما کیے جاتے ہیں، اور اتنی تیز آپ کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ ابھی ہم شیخ زکزکی کو رو رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، بہت زیادہ لوگ شہید کر دیے گئے، بہت زیادہ، اچھا اس سے پہلے ابھی ہم منا کے واقعے پہ، جو منا میں ہوا، ابھی ہم منا کے واقعے پہ رو رہے تھے کہ زکزکی کا واقعہ ہو گیا، بھول گئے، ابھی زکزکی کو رو رہے تھے، شیخ نمر کا واقعہ ہو گیا، بھولنا پڑ گیا، بھول گئے، شیخ نمر زیادہ بڑا ہو گیا، ابھی شیخ نمر کا مسئلہ چل رہا تھا کہ آپ کے ملک میں، یا ایک اور نئی خبریں آئی، نئی خبریں آنا شروع ہو گئیں، اور وہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ ٹیررسٹوں نے فلاں یونیورسٹیز پر حملہ کر دیا، اس کے فوراً بعد تسلسل کے ساتھ چند مہینوں میں، یا بلکہ زیادہ کہہ رہا ہوں، ایک مہینے، ڈیڑھ مہینے میں، دو مہینے میں، اس طرح سے واقعات کہ پچھلا واقعہ اپنی حیثیت اور اپنی اہمیت ہی کھو بیٹھتا ہے، چلا رہے ہیں ہمیں، پری پلان ہمیں اس طرح سے چلا رہے ہیں۔ تو بہرحال اگر اس انقلاب کو بھی بیان نہ کریں یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ گزشتہ ان 4 یا 3 بڑے انقلابات، اگر میں چوتھا نہ گنوں، 3 بڑے انقلابات، یعنی جو دنیا میں معروف ہے، فرانس کا انقلاب جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ 1789 میں آیا، جس کو آپ لبرل انقلاب کہتے ہیں، جس کو آپ جمہوری انقلاب، ڈیموکریسی کا انقلاب، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف انقلاب، بادشاہی نظام کے خلاف، بہت سارے اس کو القاب دیے گئے، تاریخ کی نگاہ ہو گیا، ابھی اس وقت میوزیم میں ملتا ہے، فرانس کا انقلاب میوزیم میں ملتا ہے، اب کوئی حقیقت، اب کوئی اس فرانس کے انقلاب کا ماننے والا نہیں ہے، خود فرانس میں نہیں ہے، اور اس کے 20 سال کے بعد ہی نہیں تھا، یعنی نیپولین کے آتے ہی، پتہ ہے آپ کو، نیپولین نے جیسے اپنے ہاتھ میں لیا فرانس کا انقلاب، نیپولین بوناپارٹ جیسے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، ڈکٹیٹرشپ شروع ہو جاتی ہے، وہ انقلاب جس کے لیے اتنی قربانی اور اتنا پروپیگنڈا، اور بعد میں اس کے بعد صنعتی انقلابات شروع ہوئے، وہ اپنے 20 سال میں ہی گمراہ ہو گیا، فرانس کا انقلاب 1789 کا انقلاب گمراہ ہو گیا، اس نے اپنے 20 سال بھی مکمل نہیں کیے تھے۔ روس کا انقلاب بظاہر 1917 میں کامیاب ہوا، 1917 میں، لیکن لینن کے آتے آتے تک یہ تباہ ہو چکا تھا، بالکل اپنے راستے سے ہٹ چکا تھا، نہ عوام اس کا ساتھ دے رہی تھی، نہ خود نظریہ پیش کرنے والے اس پر پابند تھے. اور آپ کو پتا ہے اتنی اصلاحات ہوئیں کہ کہا تو گیا کہ دنیا میں مارکسزم بہت زیادہ، مارکسٹ بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ منحرف ہو چکے تھے. وہ اپنے انقلاب کو جن بنیادوں پر عوام نے ساتھ دیا تھا اور اس انقلاب کو کامیاب کیا تھا، عوام نے 10-12-15 سالوں میں چھوڑ دیا، ختم. دوسرا بڑا انقلاب. تیسرا بڑا انقلاب الجزائر کا معروف ہے، 1963 کا انقلاب، جسے تھوڑا سا اسلامی کہتے ہیں، تھوڑا سا اس کو اسلامی بھی کہتے ہیں، اس کو لبرل بھی کہتے ہیں، اس کو مارکس یعنی سوشلسٹ بھی کہتے ہیں. تینوں انقلابوں کا مجموعہ کہہ لیں، تینوں نظریات کا مجموعہ الجزائر کا انقلاب، ابتدائی 5-6 سالوں میں ہی لوگوں نے بھلا دیا. یعنی اگر آپ نے اس انقلاب کی حفاظت نہ کی اپنے ذہنوں میں، بھائی کہ اس کا خدا مددگار ہے، انشاءاللہ جس تاریخ کو ہم بیان کریں گے اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس انقلاب کا خدا نگہدار، خدا محافظ ہے کہ جو اب تک یہ آ رہا ہے. لیکن آپ کے لیے، آپ کے ذہنوں میں شکوک و شبہات، آپ منحرف، آپ تھوڑا فاصلے پر، آپ دور ہو جائیں گے. اس لیے اس تاریخ کو بیان کرنا اور اس طرح کی محفلوں کو بار بار برپا کرنا، بلکہ دوسرے لفظوں میں ہمیں تو انہی پروگرامز کو زندہ رکھنا چاہیے کہ جو تشیع کی تاریخ کے روشن ترین، درخشا ترین باب ہیں. کامیابی ایسی کہ جس کی کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا بھی ٹائم میرے پاس ہے کچھ انقلاب کی تاریخ کو بیان کر سکوں. درود پڑھیں محمد والے محمد. آپ کو اکثریت کو یہ معلوم ہے کہ انقلاب 11 فروری 1979 کو وجود میں آیا، اکثریت کو یہی معلوم. جو تھوڑا زیادہ گہرا جانتا ہو کہتا نہیں، بنیاد اس کی، یا دوسرے لفظوں میں پہلا لفظ، پہلا کلمہ، پہلا خطاب، پہلی گفتگو 1979 میں نہیں ہے، وہ 1963 میں ہے، 1963 میں، جب خمینی بخشکر نے آیت اللہ بروجردی کی شہادت یا وفات کے فوراً بعد، آیت اللہ بروجردی کی وفات کے بعد جب خمینی بخشکر کو مرجعیت کے لیے کہا گیا کہ اب آپ مرجع ہیں، مرجعیت مسلم. میں ویسے ساتھ ساتھ کوشش کروں گا کہ جو بعض انحرافات یا بعض عجیب عجیب سے پروپیگنڈے موجود ہیں، کوشش کریں گے کہ اس کا جواب بھی آپ کو دیتے رہیں. کہ خمینی بخشکر 1963 میں 61 سال کے ہیں، قم میں آئے ہوئے ان کو 30 سال گزر چکے ہیں، قم میں آئے ہوئے، یعنی اس کا مطلب ہے یہ 29-30 سال کی عمر میں آئے ہیں قم. اس سے پہلے کہاں ہیں؟ یہ ایک شہر ہے عراق، اس میں رہتے ہیں. عراق کہاں پر ہے؟ 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے قم سے، کہ جس کا ایک قصبہ ہے خمین. خمین کا پیدائشی، اس کے بعد پھر 30 سال کی عمر تک شہر عراق، اور پھر داخل ہو رہے ہیں قم. قم آئے ہوئے 30 سال ہو چکے ہیں جب 1963 میں رحلت ہو رہی ہے، یا 62 میں رحلت ہو رہی ہے آیت اللہ بروجردی کی، انہیں 30 سال ہو چکے ہیں. یہاں پر پڑھا نہیں رہے پروپیگنڈا، یہاں پر آغا درس خارج کا ابھی دیا نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے یہ باتیں. افسوس کے ساتھ کل رات کو لاہور میں کسی جگہ بیٹھے تھے، اور وہاں پر بعض لوگ باقاعدہ یہ بات نقل کر رہے تھے کہ آیت اللہ تھے ایک اس زمانے میں، جن کو آپ شریعت مدار کے نام سے جانتے ہیں، ان کی توضیح المسائل کے ابتدائی صفحے کو پھاڑ کے، آیت اللہ شریعت مدار، ان کے ابتدائی صفحے کو پھاڑ کے، اور پھر ایک کاغذ کا اضافہ کر دیا گیا جس پہ لکھا تھا کہ یہ توضیح المسائل امام خمینی نے لکھی، آغا روح اللہ نے لکھی. اس زمانے خمینی کو تو کوئی نہیں جانتا تھا، نام خمینی نہیں تھا، رام روح اللہ تھا، کہ آغا روح اللہ نے یہ لکھی ہے. اور پھر وہ کتاب جو ہے نا اس کو پرنٹ کروایا گیا، اور پھر ان کو راتوں رات مشتعد بنا دیا گیا. یعنی یہ بات ابھی کل سننے کو مل گئی. میں نے اس کو کہا، بندہ خدا کو جس نے مجھے نقل کیا، کہ آپ کم سے کم 25 سال لیٹ ہیں، 25 سال لیٹ ہو. یہ بازار پاکستان میں گرم کیا گیا تھا 25 سال پہلے، آیت اللہ شریعت مدار یا خمینی بخشکر کیا اجتہاد ہی مجتہد اور فقیہ ہی نہیں تھے، آیت اللہ بروجردی کے بعد ان کو بنا دیا گیا. حقائق کیا ہیں؟ حقیقت کیا تھی؟ یہ 26-27 سال پہلے، یعنی عمر کا جب 26واں سال تھا، عمر کا جب 26واں سال تھا، خمینی مجتہد مسلم تھے. یعنی خمینی قم پڑھنے نہیں آئے تھے، نہیں آئے تھے. آیت اللہ بروجردی کے بعد یا اس سے پہلے، آیت اللہ بروجردی سے پہلے جب خمینی بخشکر نے عبد الکریم حائری عبدالکریم حائری، عبدالکریم حائری کو جب کہا تھا، جو نجف سے تشریف لائے تھے، کہ قم کو حوضہ بنائیں، قم اس زمانے میں حوضہ نہیں تھا، قم اس زمانے میں مدرسے ہی، یعنی اس کی حیثیت اتنی تھی جیسے تہران کے مدارس تھے، جیسے اصفہان یا مشہد کے مدارس تھے. نجف بہت بڑا مرکز تھا، قم بڑا مرکز نہیں تھا. عبدالکریم حائری نجف سے تشریف لائے، خمینی بت شکن نے کہا کہ یعنی اب اس جگہ کو حوضہ بنانا ہے اور اب شروع کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں درس خارج شروع کرتا ہوں، قم میں درس خارج شروع ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو کہا کہ یہاں پر عادت نہیں، لوگ بیٹھے گا کون؟ تو خمینی نے فرمایا کہ میں بیٹھوں گا. مجتہد مسلم ہے، لیکن کہا کہ رونق دینے کے لیے، اجتہاد اور مرجعیت کو بڑھانے کے لیے حوض قم میں بھی درس خارج شروع ہونے کے لیے میں بیٹھوں گا. اور بیٹھے اس ایک، کیونکہ وہ شخصیت کو بھی مضبوط کرنا تھا، حوضے کو بھی بنانا تھا، اس ایک جملے سے لوگوں نے سمجھا کہ خمینی 30 سال کی عمر میں عبدالکریم حائری صاحب کے درسوں میں بیٹھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ درس اجتہاد لے رہے ہیں، جبکہ وہ مجتہد مسلم پلٹے تھے اور ان کو ضرورت نہیں تھی. اور پھر جب ان کا درس ہو گیا، جم گیا دوسرے لفظوں میں، اور حوض علمیہ قم میں الحمدللہ دونوں اصول اور فقہ درس خارج شروع ہو گئے، تو خمینی بت شکن نے پھر وہاں پر اصول اور خارج کا، یعنی باقاعدہ اصول اور فقہ درس خارج کہنا شروع کیا. بھائی کہ بہت جلدی اس نتیجے پہنچے کہ نہیں، اب یہاں پر کیونکہ الحمدللہ اصول اور فقہ کے کافی درس کہے جا رہے ہیں، تو میں ذرا تھوڑا سا چینج کرتا ہوں اور اخلاقیات پر بات کرتا ہوں. اور اخلاقیات کو اجتہادی حد تک گفتگو کی گئی ہے. ایک چھوٹا سا نمونہ اس کا آپ کے ہاتھوں میں، اگر انشاءاللہ آپ نے پڑھنے کا ذوق اور شوق ہے، تو وہ چہل حدیث نامی کتاب، یہ اس زمانے کی ہے جب ان کی عمر 30-31 سال ہے. اگر آپ کے ذوق میں پڑھنے کا انشاءاللہ ہے، اور استعارہ الصلاۃ جس کو آداب نماز کے نام سے شاید اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا، یا طلب اور ارادہ، اگر آپ انشاءاللہ کہیں آپ کو مل جائے، اس کتاب کو آپ اٹھائیں. یہ 31-32 سال کی عمر کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں کہ جنہیں ابھی بھی سمجھنا مشکل ہے، اس وقت بھی سمجھنا مشکل ہے. یعنی آغا جعفر نقوی صاحب کے یہاں، یہیں آپ کے سولجر بازار میں، پارسی کالونی میں، سید آغا جعفر نقوی صاحب ایک شخصیت ہوا کرتے تھے کہ جو اسرار الصلاۃ کا اس زمانے میں ترجمہ نہیں ہوا تھا، ابھی آداب یا نماز آداب یا نماز کے آداب کے عنوان سے ترجمہ ہو گیا ہے، ابھی ترجمہ ہوا ہے اس کا، ورنہ اس زمانے وہ فارسی میں تھی. اور آغا جعفر صاحب کوشش کرتے تھے کہ چند نوجوانوں کو بٹھا کے خمینی بت شکن کی اس کتاب کو، کہ جو خمینی 31-32 سال کی عمر میں لکھ چکے تھے، کسی طرح سے سمجھا سکیں. اور وہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی تھی، نماز کے حقائق سمجھ میں نہیں آتے تھے، اتنے گہرے مطالب تھے. خمینی بت شکن نے رونق بخشنے کے لیے شرکت کی، اور جب وہ ہو گیا تو اپنے اخلاقیات والے موضوع پر کام شروع کیا، اور ایک تربیت کا مرحلہ شروع ہوا. پھر جب آیت اللہ بروجردی کو لائے، باقاعدہ لے کر آئے رحلت کے بعد، جب آیت اللہ عبدالکریم حائری کی رحلت ہو جاتی ہے، تو پھر آیت اللہ بروجردی کو لے کر آئے کہ اب آپ آپ آئیے، اب آپ شروع کیجئے. آیت اللہ بروجردی خود بروجرد میں رہتے تھے، کافی فاصلہ ہے قم سے، چار گھنٹے کا راستہ ہے، عراق کے بھی بعد ہے، شہر عراق کے بھی بعد، وہاں سے لے کر آتے شخصیت کو اور کہتے ہیں کہ اب آپ درس خارج شروع کریں، اب آپ موضوعات پہ بات کرنا شروع کریں. پھر طباطبائی جیسی شخصیت، الحمدللہ محمد حسین طباطبائی کے، جنہوں نے پھر فلسفے کے موضوع کو وہاں پر شروع کیا، پھر خمینی بت شکن نے فلسفے کے موضوع کو وہاں پر شروع کیا. اس زمانے کی باتیں، بہرحال ابھی میں اس کو مختصر کرتا ہوں. اور قم نے رونق پکڑ لی، قم میں قم کی حیثیت اوپر آ گئی، قم جس طرح سے ایک حوضہ، جو شایان شان تھا، الحمدللہ اس طرح سے سامنے آ گیا. اب جب یہ ہو گیا، شان ایک باقاعدہ سوچی سمجھی سازش، شاہ پہلوی خاندان، شاہ دوسرے لفظوں میں، آپ کو معلوم ہے کہ ایران کی شہنشاہیت کو ہم 2500 سالہ شہنشاہیت کا، میں نے نہیں کہا، وہ خود کہتا ہے اپنی سالگرہ، یا یوں کہیے جشن کا پروگرام کیا ہے اس نے خود، اس خبیث شاہ نے 1967 یا 66، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، جشن کا پروگرام بنا رہا ہے شاہ پہلوی بادشاہ، جو آخری بادشاہی نظام تھا جس کے بعد انقلاب آ گیا اور یہ غائب ہو گیا. سالگرہ کا پروگرام یا کہیے جشن منا رہا ہے، اور 2500 سالہ جشن اس کا نام رکھا گیا ہے. پوری دنیا کے لوگ مہمان ہیں، پوری دنیا کے لوگ بلا مبالغہ وہاں پر مہمان ہیں. اور مہمان چھوٹی سطح کے نہیں، یعنی یا صدر ہے یا وزیر اعظم ہے یا پوری کابینائیں ہیں، پوری دنیا کے لوگ اس میں، سارے ممالک شامل ہوئے. اور وہ جشن منایا جا رہا ہے تہران شیراز میں، شیراز کے اندر، جہاں ایک بقول ان کے کہ ہماری بادشاہی نظام کی کچھ باقیات باقی ہیں، وہاں پر انہوں نے اس جگہ پہ اس جشن کو ارینج کیا تھا. یہ خود اپنے آپ کو 2500 سالہ شہنشاہیت کہتے تھے، شاہ. अब ये 2500 से ज्यादा शंशाइयत यहां पर प्रोग्राम अरेंज कर रही है और हौज़ा इल्मिया कुम तरक्की कर रहा है, क्योंकि पहले बादशाहों को भी मरजईयतों ने कहीं ना कहीं मरजईयतों ने मुश्तहिदीन ने फुकहा ने थोड़ा थोड़ा परेशान किया था, मुश्तहिदीन ने परेशान किया था बादशाही निज़ाम को, इसलिए शाह ने यह तय कर लिया कि अब ईरान में मरजईयत आयतुल्लाह बुरुजर्दी के बाद रहने नहीं देंगे। यह तय हो गया था कि ईरान के अंदर आयतुल्लाह बुरुजर्दी की शहादत के बाद या वफात के बाद हम यहां पर मरजईयत ईरान में रहने नहीं देंगे, मरजईयत को नजफ शिफ्ट कर देंगे। यह सोचा समझा प्रोग्राम था, प्लान था बाकायदा। तो जैसे आयतुल्लाह बुरुजर्दी की रहलत हुई, ईरान के अंदर मरजईयत के लिए सबने रूहुल्लाह को देखना शुरू कर दिया। रूहुल्लाह खुमैनी बुतशंकर का नाम है, ये रूहुल्लाह मौसवी के नाम से मारूफ है, अभी खुमैनी नहीं बने, खुमैनी इनकलाब के बाद बने कि लोगों ने कहा खुमैनी बुतशंकर खुमैनी, ये इनकलाब के बाद, अभी तो रूहुल्लाह के नाम से, खुमैनी इलाके का नाम है, असल में रूहुल्लाह मौसवी है, सैयद रूहुल्लाह मौसवी नाम। सबने कहा भाई रूहुल्लाह मौसवी मरजईयत, अब शाह ने कहा कि जो मरजईयत की बात करे, रूहुल्लाह मौसवी की मरजईयत की जो बात करे, किसी भी सतह का आदमी हो उसको रहने नहीं देना, जिंदा नहीं रहने देना। और एक उस जमाने का बड़ा मुश्तहिद बड़ी शख्सियत आयतुल्ला सईदी, कुम अगर आप जाएं तो कुम में एक कब्रस्तान है वादी सलाम के नाम से, वहां पर इनकी कब्र मौजूद है आयतुल्ला सईदी की। ये इनकलाब से पहले का शहीद है और इसको सिर्फ इसी जुर्म की सजा मिली है कि क्यों इन्होंने कहा, सईदी ने क्यों कहा कि रूहुल्ला मौसवी मरजईयत है, सिर्फ इस बात की सजा मिली है, कहा कि मुनहरिफ हो जाओ, चेंज कर दो, भूल जाओ। उसने कहा नहीं, कैसे भूल जाऊं, मरजईयत है। वो खुद आयतुल्ला खुद मुश्तहिद थे और उनको इस बात की सजा मिली और वो शहीद कर दिया गया, इनकलाब से पहले शहीद कर दिया गया। हो एक सोची समझी साजिश है कि खुमैनी के साथ या रूहुल्ला के साथ पहले कहा जाए, ये तो भी इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतने मजबूत नहीं है, इतनी मरजईयत इनकी मजबूत नहीं। और दूसरा खेल इनके साथ खेला गया कि पहले से प्लान था कि नजफ कुश यानी शिफ्ट करना है, मरजईयत कुम से निकाल देनी है। मशहूर था वहाँ मोहसिनुल हकीम थे, यहाँ पे आयतुल्ला बुरुजर्दी थे, जैसे फिर बाद में हुआ कि वहाँ अखुई थे, यहाँ पर इमाम खुमैनी थे, जैसा कि आजकल है वहाँ पर आयतुल्ला सिस्तानी है, यहाँ पर रहबर मौजूम सैयद अली खामेनेई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस सिस्टम को ख़त्म कर देंगे हम, वहाँ पर शेख मोहसिन हैं, वहाँ पर मोहसिन मौजूद हैं, मोहसिन तबतबाई, बस ठीक है मोहसिनुल हकीम, अब उन मोहसिनुल हकीम ही की मरजईयत होगी, हम यहाँ से मरजईयत को शिफ्ट कर देंगे। ये सोचा समझा प्रोग्राम था, इसलिए प्रोपेगेंडे का बाजार गर्म किया गया कि खुमैनी कहाँ से पढ़े लिखे हो गए, खुमैनी कहाँ से मरजे हो गए, खुमैनी कहाँ से इस सतह पे आ गए कि उनको इतना बड़ा मुकाम दिया जाए। और इस प्रोपेगेंडे का शिकार इस पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा उसको सुना गया या बहुत ज़्यादा इस तरह का प्रोपेगेंडा हुआ, पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा इसमें मुलव्वस हुआ। और मैंने कहा कि वो जुमला तक आ गया जो एक झूठी था कि तौज़ुल मसाइल भी नहीं थी, तो इन्होंने किसी और की तौज़ुल मसाइल निकाल के छाप दी। खुमैनी बुतशंकर ने आयतुल्ला बुरुजर्दी की रहलत के बाद वो पहला खिताब किया कि जो उस वक्त की, अगर आलमी किसी को उस वक्त की सूरत हाल का इल्म हो, हम बात कर रहे हैं 1963 की, खुमैनी बुतशंकर ने जहां शाह को ललकारा, जहां बादशाही निज़ाम को ललकारा, वहां दुनिया के सारे इश्यूज को एक ही तकरीर में समेट दिया, दुनिया के बड़े मसाइल को एक ही तकरीर में समेट दिया। और उसमें बड़ा मसला इसराइल का था, बड़ा मसला अमेरिका का था, फिर कहा बादशाही निज़ाम, इससे पहले की मरजईयतें ज्यादा से ज्यादा शाह के निजाम पर बोलती थी, इस बादशाही निजाम पर बात करती थी। और वो भी ये नहीं था कि बादशाही निजाम को ईरान से जड़ से उखाड़ा जाए, वो भी कोशिश ये थी कि इसमें कोई इस्लाही कोशिश इस्लाह की जाए। ये खुमैनी बुतशंकर उस जमाने का रूहुल्लाह मौसवी, खतरनाक खिताब, पहला ही खिताब इतना खतरनाक कि शाह ने कहा कि भाई ये कौन है, कहा ये एक रूहुल्लाह मौसवी हैं कि जो अब ईरान में उलमा कह रहे हैं कि यही मरजईयत है। उन्होंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, हमने तो कहा था यहाँ मरजईयत को रोकना ही नहीं है। कहा कि क्या करें, सब कह रहे हैं ये मरजईयत है, ये उनका खिताब है। دوسرا خطاب اس سے زیادہ خطرناک. خدا انشاءاللہ آپ لوگوں کو توفیق دے اور آپ یہ دو خطابات پڑھیں کہ جن دو خطابات کے بعد ہی خمینی کے دو خطابات کے بعد ہی شاہ نے کہا کہ اٹھا لو اس بندے خدا کو قم میں نہیں رہنے دو. کہا کہ اس وقت فیضیہ مدرسہ ذرا معروف تھا, مدرسہ فیضیہ بالکل معصومہ قم کے دروازے سے ملا ہوا متصل ہے معصومہ کے حرم سے. اگر آپ لوگوں نے انشاءاللہ کبھی فیضیہ کی زیارت کی ہو, بالکل بی بی کے حرم سے متصل مدرسہ فیضیہ. کہا کہ وہاں کے بہت سارے علماء کے ساتھ ہیں. کہا قتل عام کر دو. اور جو آپ لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ خمینی بت شکن کی اس تقریر میں شرکا جو علماء کی صورت میں تھے داخل ہوئی پولیس فوج, ان کی اس وقت کی انٹیلیجنس کو آپ سواق کے نام سے جانتے ہیں, داخل ہوئی اور علماء کو اوپر کے فلور سے پہلے دوسرے فلوروں سے نیچے پھینک دیا گیا باقاعدہ ابقبہ سمیت. قتل عام کیا گیا, عمومی قتل عام کیا. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے روح اللہ کے فالوورز, اب یہ روح اللہ اتنے خطرناک خطابات کر رہا ہے. ہم نے کہا مرجعیت یہاں نہیں ہوگی, ہم مرجعیت کی مخالفت کر رہے ہیں, یہ تو بادشاہی نظام کو للکار ہے. انہوں نے اسرائیل کو کہنا شروع کر دیا, وہ بھی 63 میں, کہ جب اسرائیل اپنی طاقت کے عروج پر ہے, تین جنگیں لڑ چکے ہیں مسلمان, بلکہ دو جنگیں بڑی مضبوط ایک چھوٹی والی جو 48 کی ہے, تین جنگیں لڑ چکے ہیں, چوتھی جنگ کی تیاری چل رہی ہے 1967, چوتھی بڑی جنگ کی تیاریاں چل رہی ہیں, اپنے عروج پر ہے اسرائیل, کوئی مخالف نہیں ہے دنیا کے اندر اسرائیل کے لیے. اب اسلامی حکمرانوں نے بھی تقریباً اپنے طور پہ طے کر لیا ہے کہ لڑنا آسان کام نہیں ہے. اس وقت ایک فقیہ, ایک عالم دین, ایک مجتہد جس کی ابھی مرجعیت بھی ثابت نہیں ہو رہی ہے, وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. کہا بھائی وہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. ایران کے اندر یہ ساری باتیں ایک شخصیت نے شروع کر دی ہیں. تو کہاں کے ساتھ دینے والے, کہاں کے وہ مدارس کے علماء ہیں. کہا نہیں, کوئی آرگنائزیشنز ہوں گی, کوئی گروپ ہوگا, کوئی ملیٹنٹس گروپ بنا رکھے ہوں گے. کہا کچھ بھی نہیں ہے, یہ نظام حوزوی نظام ہے, یہ حوزوی نظام ہے. ان کے آرگنائزیشنز یعنی تشکیلات اس طرح سے نہیں ہوتی کہ کوئی صدر ہوگا, کوئی جنرل سیکرٹری ہوگا, کوئی کابینہ ہوگی, کوئی یونٹ ہوگا. کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ گفتگو کرتے ہیں, مبلغ ہوتا ہے, وہ بات کو لے کے جاتا ہے مختلف جگہوں پہ, ماہ رمضان میں, ماہ محرم میں, ان باتوں کو کرتا ہے کہ جن باتوں کو مرکز میں کیا جاتا ہے. کہا اچھا اسی نظام کے تحت پھیل رہا ہے. کہاں؟ کہا بقیہ نچلی سطح پہ. کہا بہت سارے لوگ ہیں, نچلی سطح کے بہت سارے لوگ ہیں, جو کچھ نجف میں پڑھ رہے ہیں اس وقت, کچھ لوگ ایران میں پڑھ رہے ہیں اس وقت. شاہ نے کہا کہ مرکز کو ختم کر دو, خمینی کو ملک سے باہر نکال دو. پہلے 11 مہینے کی جیل ہے, لے کر آئے باقاعدہ خمینی بت شکن کو, لے کر آئے قوم سے, لا کے جیل میں رکھا. 11 مہینے خمینی بت شکن نے مرجعیت کی حالت میں جیل میں گزارے تہران میں. بائیں کے تھوڑے عرصے نظر بند رکھنے کے بعد ایک گھر کے اندر نظر بند کر دیا, ورنہ پہلے جیل میں نظر بند, پھر ایک گھر میں نظر بند ہو گئے. پھر وہاں سے ان کو ہجرت کروا دی اور کہا کہ یعنی تھوڑے سے کے لیے چھوڑا. جب دیکھا کہ خمینی بت شکن نے ایک سال کے بعد بھی اتنا ہی خطرناک خطاب کیا ہے, تو کہا کہ بھائی اس انسان کو, اس بندہ خدا کو نہیں رہنا چاہیے, انہیں فارغ کر دو. اور اس مجتہد مسلم کو, اس مرجعیت کو, اس مرجعیت کو ملک بدر کر دیا گیا. 11 مہینے پہلے 11 مہینے گزارے ترکی میں, جب دیکھا ترکی میں تو کوئی کام ہی نہیں ہے تو پھر شفٹ ہو گئے نجف. کیوں بھیجا گیا تھا؟ یہ بھی سازش کا حصہ کہ نجف کیونکہ بزرگ علماء کا, بڑی شخصیات کا, بہت بڑی تعداد ہے وہاں پہ, وہاں پہ روح اللہ جا کے گم ہو جائیں گے, وہاں تو سمندر ہے علماء اور مرجعیت اور مجتہدین کا. نجف جا کے روح اللہ غائب ہو جائیں گے, گم ہو جائیں گے, کون ان کی شرکت کرے گا, کون جائے گا. روح اللہ موسوی نے وہاں پہنچنے کے بعد بھی یہ نہیں کیا کہ بہت بڑی کوئی جگہ لیتے, کوئی بہت بڑا مقام لیتے, پہلے بزرگان سے بات کی ہے, تمام بزرگان سے پہلے بات کی ہے کہ آپ لوگ آگے آئیں, آپ لوگ سنبھالیں, آپ لوگ اس تحریک کو, اس نہضت کو آپ سنبھالیں, میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں. جب دیکھا کہ نہیں ابھی زمینہ فراہم نہیں ہے, 65% والی شیعہ آبادی یعنی عراق, 65% تشیع آپ کا ثابت ہو گیا نا اب, تو یہ آپ کو اب پتہ چل گیا ہے نا کہ وہ 65% ہیں. جب صدام ختم ہو گیا اب آپ کو پتہ چلا 65% ہیں. نہیں یہ 65% تھے, لیکن گزشتہ بادشاہی نظام نے اس طرح سے پیس کے رکھا ہوا تھا. صدام سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں, صدام کے آنے سے کم 16 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 16 سال پہلے صدام کے آنے سے 16 سال پہلے کی باتیں کر رہا ہوں. کہ یہاں پر نجف کے علماء تقریباً اس زمانے کے بزرگان تقریباً اس نتیجے پہنچے ہوئے تھے کہ کوئی بیداری کی تحریک نہیں اٹھائی جا سکتی، بس اسی طرح سے حوضہ چلانا ہے، خاموشی سے مدرسہ چلانا ہے، ہم نے درس خارج دینا ہے، اخلاق کا دینا ہے، فلسفے کا دینا ہے، فقہ کا دینا ہے، درس خارج دینا ہے۔ خوب، جن کو دینا ہے پھر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے بھی پھر درس دینا ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی ہم نے درس دینا ہے، ان کو تیار کر دینا ہے۔ اچھا بھائی، اب درس دے کے تیار ہو گیا، اب یہ کیا کریں گے؟ کہا یہ بھی آگے جا کے درس ہی دیں گے۔ کہا اچھا، ایک اور چین بن گئی، اور لوگ تیار ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ کہا جن کو آپ تیار کر دیے گئے وہ بھی جا کے درس ہی دیں گے۔ کہا بھائی، درس ہی دیتے رہیں گے، کبھی کوئی قیام کی صورت حال وجود میں نہیں آنی، کبھی لوگوں نے اس فقہ کو، اس اصول کو جو کہ قرآن سے استنباط ہوتا ہے، کبھی اس قرآن کو عمل ہی نہیں کرنا ہے۔ قربانی بچکن کی باتیں ان 15 سالوں میں اتنی زیادہ ہیں، میں صرف چند باتیں نقل کرتا ہوں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ وہیں پر رہتے ہوئے نظریہ ولایت فقیہ پر بات شروع کر دی۔ نظریہ ولایت فقیہ پر نجف میں بحث کی ہے، ابھی انقلاب نہیں آیا ہے، ابھی ملک بدری کی زندگی ہے، سامنے طلبہ بیٹھے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہضتی علماء اور طلبہ بیٹھے ہیں کہ جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، جو قم میں تھے، جو یہیں رہ گئے۔ خمینی اکیلے ملک بدر ہوئے، طلبہ کی تعداد یہی ہے، یعنی خمینی کا تیار کیا ہوا بہشتی، خمینی کا تیار کیا ہوا متحری، خمینی کا تیار کیا ہوا دست غیب، خمینی کا تیار کیا ہوا آیت اللہ مدنی، اشرفی اصفہانی، قاضی تبا تبائی، ابھی یہ سب ساتھ نہیں ہیں۔ جو یہ سب آیت اللہ ہیں، آپ کو معلوم ہے بعد میں سب آیت اللہ ہیں، سب بڑے شخصیات ہیں، یہ اس وقت کے خمینی کے شاگرد ہیں، یہ سب ساتھ نہیں آئے ہوئے۔ ابھی جس بحث کو شروع کیا ہے، یہ عمومی طلبا ہیں، نجفی بھی ہیں جو وہیں عراقی ہیں، پاکستانی بھی ہیں اس میں، بھائی کی تعداد بہت کم ہے، یعنی یہاں پر آنے کے بعد جب پوچھا گیا تو گھوم پھر کے جو ہے وہ گھوم پھر کے سب نے کہا کہ درسوں میں تو ہم نے شرکت نہیں کی، درس میں خالی ایک ہی آدمی جاتا تھا اور کہا کہ وہ شہید عارف حسین الحسینی تھا، یعنی اس زمانے میں نجف میں۔ وہ میں نے بت شکن لیکچرز دے درس دینا شروع کر دیا ہے، خارج کے درس چل رہے ہیں، درس خارج چل رہے ہیں فقہ اور اصول کے، اور وہیں پر بحث ولایت فقیہ ہو رہی ہے، اور ہم نے سمجھا کہ انشاءاللہ جب کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی تو سب نے شرکت کی ہوگی، تو سب علماء نے ہمیں بتایا، اور اس میں پیش آیت اللہ آغائے جن کا نام ابھی آ جانا چاہیے ذہن میں، بڑی شخصیت ہیں انڈیا کے جو زیادہ تر عرب دنیا میں رہے، علامہ جواد ذیشان حیدر جوادی، تو آیت اللہ ذیشان حیدر جوادی نے، آیت اللہ یعنی بڑی شخصیت تھی، آیت اللہ تھے یا نہیں تھے، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے ہم کو بتایا کہ بھائی اس وقت نجف میں اگر ان درسوں میں کسی پاکستانی ہندوستانی میں سے شرکت کرتا تھا تو وہ ایک ہی انسان تھا، اور وہ عارف حسین الحسینی تھا کہ جو وہاں جایا کرتا تھا، بقیہ لوگ ان کی شرکت، یعنی لوگوں کی فہم کا مسئلہ تھا۔ بات حکومت اسلامی، اس کی بنیادیں شروع ہو گئیں، میں نے کہا کہ میں اب ساری باتیں نہیں کہ کیا کیا ہوا حکومت اسلامی، اگر وہ لیکچرز آپ کو چاہیے تو وہ اردو زبان میں وہی کتاب جس کو ولایت فقیہ یا حکومت اسلامی موجود ہے، وہ کتاب اردو زبان میں اس وقت یہاں پر کہ جب بنیاد ڈل رہی ہے نظریات کی، اس انقلاب کی کہ جس کی سالگرہ آپ منا رہے ہیں، جب اس کی بنیاد ڈل رہی ہے تو وہ لیکچرز، وہ بنیادی لیکچرز آج اردو زبان میں موجود ہیں، ضرور مطالعہ کیا جائے۔ میں صرف اس کی چند باتوں کو نقل کر رہا ہوں، بلکہ ایک بات کو نقل کرتا ہوں، اور وہ قرآن سے متعلقہ ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ سارے علوم استنباط کس سے ہوتے ہیں؟ تم فقہ لیتے ہو، تم اصول لیتے ہو، تم تاریخ لیتے ہو، تم سیرت لیتے ہو، ٹھیک ہے سیرت تو اہل بیت سے لی جاتی ہے، لیکن خود انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ اقوال تو اہل بیت کی، اقوال تو ان کے ہوتے ہیں، لیکن خود اہل بیت نے کہا کہ جب تک قرآن اس پر گواہی نہ دے دے، جب تک قرآن اس کی گواہی نہ دے دے، جب تک اس کو قبول نہیں کرنا۔ میرا جملہ نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کا اپنا جملہ ہے، یعنی ہماری باتوں پر بھی قرآن کو ہی ناظر بناؤ، ہماری باتوں پر بھی قرآن ہی کو شاہد اور گواہ بناؤ، اگر قرآن گواہی دے تو بات ٹھیک ہے۔ تو خمینی بت شکن نے اسی ولایت فقیہ کی بحث میں کہا کہ آیا قرآن تمام علوم جو آپ استنباط کر رہے ہیں، تمام علوم جو آپ استنباط کر رہے ہیں، یہ سب قرآن نے نہیں دیے؟ کہا بالکل قرآن نے دیے۔ تو کہا کہ قرآن کا کتنے فیصد ہے جو آپ نے اس پورے حوزہ علمیہ میں، پورے حوزہ علمیہ میں تمام شعبوں اور تمام موضوعات میں جتنی بھی چیزیں آپ پڑھا رہے ہیں، کتنا فیصد قرآن سے استفادہ کر رہے ہیں گنا جاتا ہے, پتا ہے. ابھی بھی آپ کسی عالم دین سے پوچھیں کہ فقہی امور, فقہی موضوعات خصوصاً کتنی آیات سے استفادہ کرتے ہیں, کتنے فیصد قرآن سے استفادہ کرتے ہیں. تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم ٹوٹل قرآن کا, کیونکہ 500 کچھ آیات ہیں, 500 کچھ آیات ہیں فقہی, 6666 میں سے فقہی آیات, کیونکہ 500 کچھ ہیں تو زیادہ تر ان سے استفادہ ہوتا ہے. خمینی نے سوال کیا بقیہ قرآن کہاں ہے, جس پر آپ نے اتنے بڑے بڑے سسٹمز قائم کیے ہیں وہ قرآن کا 10% بھی نہیں ہے, جس پہ آپ نے اتنے بڑے بڑے نظریات قائم اور اتنے بڑے بڑے حوزات قائم کیے ہوئے ہیں, ان اجتماعی موضوعات پہ جو قرآن کا دوسرا پہلو ہے, جو زیادہ بڑا, جو زیادہ حاوی پہلو ہے. خمینی ہے بہت چکن, آسان کرتا ہوں باتوں کو آپ کے لیے. کہا کہ یہ موسیٰ کی ساری جنگ فرعون سے, یہ ابراہیم کی ساری جنگ نمرود سے, یہ اس لیے تھی کہ معاشرے کے اندر ان کو قصے کہانی, یعنی قصے اور کہانی کے طور پر نقل کیا جائے. یعنی قرآن آپ کو واقعی قصے اس لیے سناتا رہا کہ آپ صرف قصے ہی سنتے رہیں, آپ اپنے بچوں کو ان قصوں میں منتقل کر دیں, اس کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہا قرآن کے 10% کو جسے آپ فقہ کہتے ہیں, اسے تو آپ کہتے ہیں امپلیمنٹ ہوگا, اسے تو آپ امپلیمنٹ کرواتے ہیں کہ بھائی یہ فقہ ہے, اس کا امپلیمنٹ ہونا, امپلیمنٹ کسے کہتے ہیں, یعنی عملی زندگی میں نافذ کرو, ورنہ فقہ کا کیا فائدہ. توزیع المسائل اگر کتاب کی صورت میں آپ کے گھروں میں پڑھی ہو, عمل نہیں کرنا تو ہونا نہ ہونا برابر, کیا فائدہ. کہا کہ اس 5% 10% کو آپ کہتے ہیں کہ عملی زندگی میں نافذ کریں, اسے آپ فقہ کہتے ہیں. بقیہ پورا کا پورا قرآن آپ نے, اجتماعی پورا کا پورا قرآن آپ نے رکھا قصے اور کہانی کے لیے, کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے. یعنی جب ہم موسیٰ کی جنگ کو اس زمانے میں بات کرتے, فرض کریں آپ بھی اس زمانے میں ہوتے, موسیٰ کا اور فرعون کا زمانہ ہوتا, اور ہم موسیٰ اور فرعون کے زمانے کی بات کر رہے ہوتے, ان میں حق اور باطل کے اوپر بات کر رہے ہوتے, موسیٰ کا حق ہے, موسیٰ حق پر ہیں یا فرعون حق پر ہے, بات کر رہے ہوتے, تو کیا ہمیں یہ کہا جاتا کہ آپ سیاسی بحثیں کر رہے ہیں؟ سیاست کا کیا تعلق ہے؟ سیاست کو کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ فقہی موضوعات کیا سیاست کو ٹچ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہا جاتا اس زمانے میں, یا وہی حق تھا اس زمانے میں ہو یا اس زمانے میں ہو, یہ ساری باتیں کرنا اصل میں یہی حق ہے. اور اگر آپ کے زمانے میں کیا جائے تو یہ سیاست نہیں ہے بھائی, یہی عین دیانت ہے, عین اسلام ہے. اگر امریکہ کے موضوع کو, اگر اسرائیل کے موضوع کو, اگر مسلمان اور خصوصاً مستضعفین مسلمان یعنی ظالم اور مظلوم کے موضوع کو اگر یہاں پر اٹھایا جائے, اجتماعی, وہ بھی عدالت اجتماعی کے موضوع پر, اگر اسلامی اقتصادی نظام پر بات ہو, یہ سب قرآن ہے. کہاں سے اس کو قرآن سے باہر کر دیا؟ خمینی نے کہا کہ وہ 10% امپلیمنٹ, اور اس پورے اجتماعی قرآن کا کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو. تو کیا ہے پھر خمینی کا انقلاب, اگر یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی, اس قرآن کا عملی نمونہ ہے. یہ قرآن کی جو کتابوں تک محدود تھا, وہ قرآن کی جو مسجدوں تک محدود تھا, وہ قرآن کی جو آپ نے مردے کے ساتھ منسل, یعنی آپ نے خالی مردے کے لیے اٹھانا تھا قرآن, یا ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے پورے قرآن کو آپ نے ختم کرنا ہے. ایک شخصیت جس نے تباہی مچا دی آپ کے زمانے میں, جس نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ابھی سمجھنا اس کو, تقلید کرنا اس کو, عملی کرنا اس جیسا سوچنا, ابھی خالی اس کے کام کو سمجھنا خود یہ بڑا مشکل ہے. وہ کیا تھا, یعنی 1 کروڑ سے زیادہ نائجیریا جیسے علاقے میں شیعہ کر لینا, 1 کروڑ سے زیادہ نائجیریا جیسے ملک میں شیعہ کر لینا, ایک ہی آدمی کا کام ہے. ابھی آئے تو یعنی اس شخصیت آگے ابراہیم زکزکی کے علاوہ, کوئی اور نام آ رہا ہے ابھی تک؟ نہیں. اس کا مطلب ایک ہی آدمی کا کام, ایک ہی آدمی کا ہے, آرگنائزڈ ہے. اور وہ خمینی بت شکن سے ملاقات کریں 32-34 سال پہلے, یہ بات خود زکزکی نے بتائی ہے, یہ بات زکزکی کی ریکارڈڈ ہے جنہوں نے خود بتائی ہے کہ خمینی بت شکن سے ملاقات کی ہے 32 سال پہلے, تازہ تازہ انقلاب آیا ہوا ہے. اور یہ بھی پہنچے ایک امریکی کی بات سے متاثر ہو کے کہ کسی امریکی نے جو ان کا ٹیچر ہے, ان کو پڑھا رہا ہے اقتصاد کے طالب علم میں, ملک بھی شاید نائجیریا نہیں ہے, کسی اور ملک کی یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹ ہے, اور وہاں پہ وہ دنیا کے نظاموں پر بات کر کے بتا رہا ہے یا انقلابات پر بات کر کے بتا رہا ہے کہ منحرف ہو جاتے ہیں. اور ابھی دیکھنا ہے کہ آیا جو نیا انقلاب آیا یا جو نئی سوچ اور فکر کے ساتھ خمینی آگے بڑھ رہا ہے، یہ منرف ہوتا ہے نہیں یا نہیں ہوتا؟ امریکی کہہ رہا ہے، یہ وہاں بیٹھے ہوئے زکزکی اسٹوڈنٹ ہیں، دانشجو، طالب علم، ایک یونیورسٹی کے پہلے دوسرے سال کے، کہا کہ بھائی خمینی کہاں ہیں؟ کہا یہ ایران میں ملنے پہنچ گئے، 32 سال پہلے کی باتیں، ملنے پہنچ گئے، خمینی بت شکن نے قرآن دیا ہے، ہدیے میں نے قرآن ملا ہے، اور یہ جملہ کہا ہے کہ یہ قرآن صرف تلاوت کی، صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ جملہ زکزکی نے نقل کیا ہے، کتاب ثواب، کتاب جو ہے صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر سارے نظام موجود ہیں، اس کو عملی کرنے کی بات کرو، اسے پریکٹیکل کرنے کی بات کرو، بس وہ جملہ اس نے کہیں لیا ہے اور اس کے بعد وہ منتقل ہو گیا ہے، تھوڑا عرصے آئے قم میں تعلیم حاصل کی اور پھر واپس، اور کیا کیا ہے، کیا کیا ہے اس بندے نے، افریقی دنیا کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ اگر شیعہ ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، 1.5 سال پہلے مسئلہ کشف ہوا ہے نا، 1.5 سال پہلے مسئلہ سامنے آیا ہے، اتنی انفارمیشن والی دنیا میں، اتنا بھرا ہوا اطلاعات والی دنیا میں کہ جب ہر جگہ سے خبریں آ رہی ہیں آپ کے پاس، اس وقت آپ کے پاس 1 سال پہلے آپ کو پتہ چلتا ہے نائجیریا بھی کوئی ایشو ہے، زکزکی بھی کوئی موضوع ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ایسے اس ثمرات کو، اس انقلاب اسلامی اور خمینی بت شکن کے ایسے ثمرات کو ابھی آپ کے سامنے عرصہ لگے گا، اور ہیں پنہان چھپے ہوئے، کیا مطلب؟ سعودیہ نے جنگ مسلط کر دی، یمن پہ، یمن کے لوگ جو ہیں وہ جن کو سمجھایا جا رہا تھا کہ 1 ہفتے کی مار ہے، بہت زیادہ وہ 10 دن کھینچ جائیں گے، اور ہم ہادی کو اٹھا کے دوبارہ گورنمنٹ اس کے حوالے کر دیں گے، بھاگا ہوا صدر اس کو لے آئیں گے، عبدالہادی کو لا کے کہیں گے لو بھائی تمہارا ملک، 10 دن زیادہ سے زیادہ، آج 11 مہینے ختم ہو گئے، سال مکمل ہونے کے قریب ہے، کچھ نہیں کر پایا سعودی عربیہ، کچھ بھی نہیں بگاڑ پایا، نہیں انفراسٹرکچر ختم کر دیا، بلڈنگس توڑ دی، مسجدوں پہ حملے ہو گئے، مدارس ختم ہو گئے، بھائی جان یہ کون سی جیت ہے؟ گھٹنے ٹیک سکے یہ لوگ؟ ان کے گھٹنے ٹکوا سکے یہ لوگ؟ اور اب منافقت پہ اتر آئے، وہی جو گروپ بنائے جن کے بہانے سے پھر داخل ہوتے ہیں کہ القاعدہ پہنچ گئی ہے، داعش، نصرہ، فلاں، جن کو بہانہ بنا بنا کے یورپینس پیچھے آتے ہیں، امریکنس پیچھے آتے ہیں اور ملکوں پہ قبضہ کرتے ہیں، اب وہ بہانے شروع کر دیے، اب وہ منافقت شروع کر دی، یہ انقلاب کے، یہ اس خمینی کی فکر کا نتیجہ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یعنی آپ اگر اس بندہ خدا سے پوچھیں بھائی اس علاقے میں یہ ہوتا کیسے، تو وہ خود بھائی جو اس وقت عبد المالک حوثی ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ سب حسین حوثی کا دیا ہوا ہے، بھائی حسین حوثی کون ہے؟ بھائی وہ جو شہید ہو گیا 2006 میں، 2006 میں ایک حوثی شہید ہو چکا ہے، ہاں حسین حوثی شہید ہوا ہے، وہ کون تھا بھائی؟ وہ بھی ہمارا ہی تھا، اسی طرح کا ایک زیدیہ فرقے سے تعلق رکھنے والا ایک لیڈر تھا، اور اسی نے پارلیمنٹ کے الیکشنز لڑے تھے، اور اسی نے آہستہ آہستہ اس کو حکومت کو اسلامی کرنے کی بات کی ہے 2006 میں، پھر کیا ہوا؟ کہا بھائی وہ تو برداشت نہ کر سکے، کیونکہ وہ قرآن کا وہ عملی نتیجہ چاہتا تھا کہ جو ایران میں ہوا ہوا ہے، یہ اس کے لیکچرز ہیں، بسم اللہ سرچ کریں، محمد حسین حوثی لکھیں، حسین شہید حسین حوثی لکھیں، سرچ کریں، آپ کو لیکچرز مل جائیں گے اس کے عربی زبان میں، یعنی کیا برکات ہیں اس انقلاب اسلامی کی؟ ابھی نہیں آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو ایک آدھ لبنان کا پتہ چل گیا ہے، آپ کو ایک آدھ فلسطین کی تحریک کا پتہ چل گیا ہے، یا کچھ نہ کچھ پاکستان میں تھوڑا بہت کام ہوتا رہتا ہے، ابھی آپ کو یہ پتہ ہے، ابھی آپ کو نہیں پتہ کہ کیا کیا اس خمینی نے، کیا کیا اس انقلاب نے، تاریخی کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا کہ جب تک اگلا مقرر نہیں آئے گا ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، درود پڑھیں محمد والے محمد پہ، اجازت ہے نا، ایک بات بیان کی ہے صرف ہم نے ابھی نجف کی، اور ہم نے کہا کہ یہ طے کر لے گا قرآن کا امپلیمنٹ کہاں ہے، اسے عملی کرو بھائی، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، موسیٰ کی کہانی ایسے نہیں سنائی گئی کہ اپنے بچوں کو موسیٰ کی کہانیاں سناتے رہو، موسیٰ والے کام کرنے، اپنے زمانے کے فرعون کو پہچاننا ہے، وہ نہیں، بہت شکن عملی کتاب بنا دیا قرآن کو، انقلاب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کا امپلیمنٹ ہے، سمجھے اس بات کو، یہ قرآن کا امپلیمنٹ ہے، باہر سے نہیں آیا ہوا ہے، کوئی چیز باہر سے نہیں ہے، نہ لائے وقت، لاتے وقت باہر سے ہے، نہ بناتے وقت، اب بنانے کا وقت ہے، انقلاب آ گیا 1979، خمینی بت شکن 1 فروری کو داخل ہو گئے، 1 فروری کو داخل ہو گئے، ایران آ گئے ہیں کیونکہ شاہ بھاگ گیا تھا، ابھی انقلاب نہیں آیا ہے، انقلاب 10 دن باقی ہیں، والفجر والیال العشر. ہم نے کہا نا کہ قرآن کی جس آیت کو اٹھا رہے تھے لگ رہا تھا کہ یہ انقلاب کے لیے ہی کہی گئی ہے. یہ بات ہم شروع میں کر چکے ہیں آپ سے, جس آیت کو ہم نے شروع میں پڑھا انشاءاللہ اگر آپ سمجھ رہے ہو. میں نے کہا تھا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ کلمہ طیبہ مثلا کلمتن طیبتن کا شجرتن طیبہ یعنی کیا مطلب ہے, اصلہ ثابت و فرعہ فی السماء یعنی کیا مطلب ہے, یہ کیا کہہ رہا تھا قرآن. اتنا محکم کوئی درخت لگا ہوا ہے کہ اس کی فرع یعنی اس کے پتے اور اس کے پھل آسمانوں کو ٹچ کرتے ہیں. دیکھیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, ایران میں ہونے والا انقلاب ہے اور اس کا ایک پھل, اس کا ایک ثمرہ آپ کو نظر آتا ہے نائجیریا میں, اس کا ایک ثمرہ آپ کو نظر آتا ہے لبنان میں, اس کا ایک اثر آپ کو نظر آتا ہے یمن میں. آپ سمجھیں اس باتوں کو, کیا کیا اس کلمہ طیبہ نے. کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ باہر کی چیز نہیں ہے, باہر کی چیز نہیں ہے, اس کو سمجھیے گا, یہ اندر کی چیز ہے, ہماری اور آپ کی چیز ہے, یعنی میری اور آپ کی فطرت سے نزدیک ترین چیز ہے. میں اس کو دلیل کے طور پہ جب کوشش کرتا ہوں نائجیریا ہی کے موضوع بات کر رہا ہوں تو وہاں کہتا ہوں, لیکن یہ سن لینا کوئی حرج نہیں ہے. نائجیریا وہ منطقہ, وہ علاقہ ہے کہ جہاں سب سے زیادہ فطرت کا استحصال ہوا ہے. سمجھے میری بات کو, بعد میں وضاحت لیتے رہیے گا. سب سے زیادہ جس سرزمین پر فطرت کا استحصال ہوا ہے, بائیں کہ سب سے زیادہ یہ سرزمین ہے کہ جو فطرت سے نزدیک ترین ہے, افریقہ. استحصال بھی اس جگہ پر ہوا ہے. یہاں کے جانور کو تو اہمیت دی جاتی ہے لیکن یہاں کے انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ ایڈز جو آج دنیا کے اندر پھیل گیا, جب پہلی مرتبہ اس کے وائرس کو, یہ وائرس ہے بیٹھ کے لیبورٹری میں بنایا گیا ہے. بے وقوف نہیں بنے کہ فلاں کام ہوتا ہے تو فلاں ہوتا ہے تو فلاں ہوتا ہے تو اس طرح آ جاتا ہے, نہیں, لیبورٹری میں بناتے ہیں ہر چیز, چاہے ڈینگی اور اب زکی یا جو بھی لے کر آ رہے ہیں, زکی یا زکی, ہر چیز کو لیبورٹری میں بیٹھ کے بناتے ہیں. پہلے بھی آپ کے محفلوں میں اس باتوں کو کر چکا ہوں. جب پہلی مرتبہ وجود میں آیا تھا نا, جب کسی نے کہا تھا کہ اوہ ایڈس ہو گیا, اسی وقت کانفرنس رکھی گئی. کانفرنس بھی ہو رہی ہے امریکہ میں اور رپورٹر بی بی سی کا موجود ہے, اردو زبان میں یہ رپورٹ ہے, میں نے خود سنی ہے. یعنی کسی بندہ خدا نے اس زمانے میں اس رپورٹ کو ریکارڈ کیا ہے, 74-75 ریکارڈ کیا ہے, اور پھر مجھے اس نے بندہ خدا نے ابھی 5 سال 8 سال پہلے 10 سال پہلے سنوائی, اس زمانے کے ریکارڈ مجھے ابھی سنوائی. اس نے کہا یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے, آپ اس کو سنیں. اور باقاعدہ جن ڈاکٹرز کو بلایا گیا اس کانفرنس میں ایڈس کے خلاف, اس میں ایک جو سب سے بڑا اس زمانے کا ماہر ڈاکٹر, وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یہ رنگ دیکھ کے کیوں حملہ کرتا ہے, ایڈس کا جو وائرس ہے یہ رنگ دیکھ کے کیوں حملہ کرتا ہے. تو لوگوں نے کہا کیا مطلب, انہوں نے کہا بھائی ابھی تک جتنے بھی مریض آئے ہیں سارے کے سارے کالے ہیں, سب افریقی ہیں, یہ رنگ دیکھ کے کرتا ہے. اس کانفرنس کو ختم کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ حد سے زیادہ بات کر گیا, اس کو چھوڑو, ہم نے کچھ اور موضوع رکھا تھا. کانفرنس کو ختم کر دیا گیا بیچ میں ہی کہ اس کو آگے نہ بڑھایا جائے اس کانفرنس کو. کیوں بات کی میں نے آپ سے, کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ افریقہ کے لوگوں کو جتنا جانوروں کو اور پرندوں کو اور پودوں کو اور وہاں کے درختوں کو اہمیت دی جاتی ہے, اس سرزمین کے پانی کو یا سرزمین کو اہمیت دی جاتی ہے, اتنی اہمیت بھی نہیں دی جاتی اس کالے کو, فطرت سے نزدیک ترین سرزمین کو سب سے زیادہ فطرت کا احساس. اب جیسے ہی کسی بندے خدا کی خبر پہنچی, خمینی بت شکن کا پیغام صرف اتنا پہنچا کہ بھائی رنگ انسان کی برتری یا اونچائی یا نیچائی, بڑا بنانا چھوٹا بنانا, اس میں رنگ کا کوئی کردار نہیں ہے, خون کا کوئی کردار نہیں ہے, مذہب اور فرقے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, علاقائی کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی کیا مطلب, ان کی سمجھ میں آئے گا پیغام خمینی نہ اس کا تعلق کسی سرحد سے ہے, پیغام خمینی نہ اس کا تعلق کسی مذہب سے ہے, پیغام خمینی نہ اس کا تعلق کسی رنگ سے ہے. جب یہ بات سمجھ میں آئی تو وہ لوگ کہ جن کا استحصال ہوا ہوا تھا سب سے پہلے انہوں نے لبیک کہی ہے. اگر یہ پیغام صحیح طریقے سے پہنچے بھائی, کہ ہمارے یہاں ابھی تک رواج نہیں ہے. ہم نے سنا کہ افریقی دنیا میں بہت سارے مبلغین گزشتہ 30 سال سے 40 سال سے جا رہے ہیں, آپ ہی کی کمیونٹی میزبان ہوتی ہے, لیکن اکثر سے پوچھا کہ آپ کے لیکچرز, آیا آپ اپنے اس کمپاؤنڈ سے, آیا آپ اس اپنے امام بارگاہ سے, اس کیا نام خاص دیا جاتا ہے سینٹر سے, آیا آپ اس سینٹر سے باہر بھی نکلتے ہیں, کوئی تعلق آپ کا مقامی لوگوں سے ہے؟ تو ہمیشہ جواب ملا نہیں, کبھی زبان کا بہانہ, کبھی کوئی اور بہانہ, لیکن نہیں, ہم نے کام نہیں کیا. کام کیسے ہوا خدا جانتا ہے. پیغام خمینی تھا, فطری ترین پیغام تھا, قرآنی پیغام تھا, پہنچ گیا اپنے مرحلوں, الحمدللہ پہنچتا چلا جا رہا ہے, تبھی مراحل بہترین انداز میں طے کر رہا ہے. کوئی نہیں روک سکتا، جتنے ہی بند باندھے جائے کوئی روک سکتا. ہو میں نے کہا کہ لانے میں قرآن استعمال نہیں ہوا، اب انقلاب کو عملی شکل دینی ہے. انقلاب تو برپا ہو گیا، آ گیا، لوگ لے آئے، جیسے کہ فرانس میں لے آئے. اس سے پہلے میں نے کہا کہ جیسے یہ تین بڑے انقلاب آ چکے تھے، عوام تو بیچارہ عوام اپنا رول پلے کرتی ہے، اپنا حق ادا کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، آ گیا. اب یہاں پر بھی آنے کے بعد ہو وہی رہا ہے، کوشش وہی ہو رہی ہے. آقا خمینی، اب آپ بہتر ہے کہ قوم میں تشریف رکھیں، اب آپ بہتر ہے کہ دوبارہ مدارس کی پروگریس، جو مدارس والا سلسلہ تھا، جو آپ شاگردوں کی تیاری والا شروع تھا، جو آپ درس خارج وغیرہ کہا کرتے ہیں، اب آپ دوبارہ سے وہ کریں. اب ہم سنبھال لیتے ہیں، حکومت ہم سنبھال لیتے ہیں، ملک ہم سنبھال لیتے ہیں، انقلاب کو ہم سنبھال لیتے ہیں. یہ باتیں باقاعدہ سننے کو ملیں، یہ بھی ریکارڈڈ ہے. عجیب بات یہ ہے کہ خمینی کے کان میں بھی کسی نہ کوئی بات کہی ہے نا اس انقلاب کے بعد، وہ محفوظ ہو گئی ہے، وہ محفوظ ہو گئی ہے. اور اب وہ ڈاکیومنٹری سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جن میں وہ ساری باتیں درج ہیں. کسی نے آگے کان میں بھی کہا ہے تو وہ درج ہے. کان میں آ کے مہندس بازرگان کہتے ہیں اس بات کو، درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. آقا طے یہی تھا کہ جیسی آپ آئیں گے میں اتر جاؤں گا، اگر آپ اجازت دیں تو بات مکمل کر لوں. درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. بھائی کے آوا دیدی کے آنے کے بعد بہت مشکل ہے کوئی بات کی جا سکے، لیکن میں ان کی اگر یہ حوصلہ افزائی کریں انشاءاللہ تو میں ان کی اجازت سے تھوڑی سی باتوں کو آگے بڑھاتا ہوں. ہم نے کہا کہ جیسے پہلے تین بڑے دنیا میں جنہوں نے بڑا نام کمایا، یعنی فرانس، روس اور الجزائر کے انقلاب جیسے منحرف ہوئے، اس کو اپنے ابتدا میں ہی ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور ابھی تک 18 سے زیادہ مرتبہ کوششیں ہو چکی ہیں کہ اس نظام کو الٹ دیا جائے، 18 مرتبہ کوشش کی جا چکی ہیں. اور وہاں پر کم سے کم شخصیت کو منحرف کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہاں پر شخصیت کو منحرف نہیں کرتے تھے، یہاں شخصیت کو فارغ کر دیا کرتے تھے، یعنی باقاعدہ دھماکے. یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایران بھگت چکا ہے ان تمام چیزوں کو، یعنی وہ پوری پارلیمنٹ اڑ چکی ہے. وہاں پر 72 لوگ ایک ساتھ شہید ہوئے ہیں، وہاں پر آیت اللہوں کی سطح پہ 5-4 تو شہید محراب ہیں ان کے، 4 شہید محراب ہیں، چاروں آیت اللہ کی سطح، یعنی چاروں مجتہد مسلم ہیں، فقی ہیں، اور 4 دھماکے محراب کے اوپر ہیں. یعنی ایک آدمی آ کے گلے لگ کے پھاڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو پھاڑ لیتا ہے اور شخصیت کو بھی. تو انحراف کی وہ تمام کوششیں بقیہ انقلابات میں ہوئی، یہاں پر اس سے زیادہ ہوئی ہیں، 18 مرتبہ ہوئی ہیں ہم نے کہا آپ سے، اور رکی نہیں ہے. دشمن کہیں مایوس نہیں ہو رہا ہے، مایوس کیسے ہو؟ اس انقلاب کی برکات کو، اس کے اثرات کو دیکھ رہا ہے، اس کے پھیلنے کو دیکھ رہا ہے. ہم نے کہا آپ سے کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق اسلحہ ثابت، اتنی گہری جڑیں کچھ نہیں ہو سکتا، اور فروحہ فی سما بہت اہم بات ہے، یعنی آسمان تک اس کے فر پہنچ گئے. اور ہم نے آپ کو کہا کہ کہاں کہاں اس وقت دنیا میں اس کی برکات اور ثمرات نظر آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ بھی موقع ملتا رہے گا، اور میں اسی تاریخی پہلو کو انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ دوستوں کی محفل میں اسی تاریخ انقلاب کو، خمینی بوشگن کے ابتدائی اقدامات سے لے کر اور انقلاب تک ہم پہنچ چکے تھے، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس کو پھر ہم 11 فروری کے بعد سے بھی شروع کریں گے، اور موجودہ انقلاب تک بھی انشاءاللہ لائیں گے اگر زندگی رہے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد.